پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارك درود بيجي محمد وعلى محمد. اذن محترم، سب سے پہلے تو استغفار کی معذرت، جو شاید بعض جگہ پہ وقت کچھ اور دیا گیا ہوگا اور اب تک پہنچتے پہنچتے کافی تاخیر ہو چکی ہے. دوسری بات یہ خبر کہ کل انشاءاللہ مجلس تھوڑا سا اور دیر سے شروع ہوگی، کیونکہ پہلے کہیں اور پڑھنا ہوگا، اس کے بعد یہاں پر حاضر ہوں گے. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 10:15 ہم خطابت شروع کر پائیں گے. مجلس جلدی شروع ہو جائے گی اور مرثیہ اور سلام وغیرہ ہوگا، اور اس کے بعد اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 10:15 ہم خطابت شروع کر پائیں گے. البتہ آج کی تاخیر کو دیکھتے ہوئے پہلے سے میں مارجن کے لیے آپ سے درخواست کروں گا، کیونکہ کل پھر کہیں اور سے آنا ہوگا اور شاید امکان ہو کہ آگے پیچھے پھر 5-10 منٹ پھر تاخیر ہو جائے، لیکن ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ 10:15 خطابت شروع کر دیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والا. آج 10 قربان سے ہے اور کل سے انشاءاللہ 3 شمعوں میں مجلسیں ہوں گی، اور آج ہم اس کو ماہ رمضان کی مناسبت سے عرض کرتے ہیں. آج ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کو شروع ہوئے ہوئے نصف زیادہ گزر چکا ہے اور اب ہم آخری ایام کی طرف گامزن ہیں. پریکٹیکلی آپ کے پاس کچھ دن باقی ہیں ماہ رمضان کے اندر، نصف زیادہ ظاہر گزر چکا ہے. زیادہ عین ممکن ہے کہ ان پوائنٹس کو اب بیان کرنا شاید کسی کی نظر میں اتنا زیادہ فائدہ مند نہ ہو، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ نہیں معلوم میری طرح کے کتنے لوگوں کو جنہوں نے جلدی میں ماہ رمضان کو گزار دیا ہوگا، یعنی شاید مطمئن نہ ہو پائے ہوں کہ ہمیں ماہ رمضان میں اصل میں کرنا کیا تھا. تو ایک دفعہ پھر ریویو کر لیں. اچھا ہے 15 دن گزر گئے، 16 دن گزر گئے، اور اس موقع پر آ کر ہم اپنا ریویو کر لیں کہ وہ جو کچھ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں کر لینا چاہیے تھا وہ سب کچھ کیا ہونا چاہیے تھا. اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم شب قدر کے اندر اپنے آپ کو زیادہ مشغول کر پائیں گے ان چیزوں کے اندر جن کے اندر ہمیں واقعا مشغول ہو جانا چاہیے تھا، اور اپنا ایک طرح کا احتساب بھی کر سکیں گے کہ جو کچھ ہمیں ملنا تھا ماہ مبارک رمضان سے وہ ہم لے سکیں یا ہم نہیں لے سکیں. تو میں چند پوائنٹس اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یوں احساس ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی پروڈکٹیوٹی رکھتی ہو، اس کے اندر کچھ نتائج ہوں، اور وہ شخص جس کی زندگی میں نتائج نہ ہوں، ان میں بنیادی ترین فرق توجہ کا، کون توجہ دیتا ہے. انسان کی زندگی میں زمانہ یا ٹائم ایک ایسا عنصر ہے جس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے. انسان کسی نہ کسی چیز کو کبھی نہ کبھی دوبارہ لا سکتا ہے، لیکن وقت کو دوبارہ نہیں لا سکتا. اور وقت کو مؤثر بنانے میں جو اب تک سمجھ میں آتا ہے سب سے اہم چیز ہے، وہ فعالیت سے زیادہ توجہ ہے کہ انسان کس توجہ کے ساتھ کاموں کو انجام دے رہا ہے. ہم لوگ معمولاً دنیا میں نتائج کے ذریعے سے لوگوں کو پرکھتے ہیں. اگر کسی کی زندگی میں اچھے نتائج نظر آتے ہیں تو ہمارے نزدیک قابل قدر ہوتا ہے، اور اگر کسی کی زندگی میں وہ اچھے نتائج نظر نہ آئیں تو ہمارے نزدیک وہ اتنا زیادہ قابل قدر نہیں ہوتا. یوں احساس ہوتا ہے جیسے خدائی نظام میں توجہ نتائج میں نہیں ہے. خدا کے نظام کے اندر جو جتنی جزا و سزا ہے وہ نتائج کے علاوہ خود انسان کی اپنی فکر کے اوپر ہے، اس کے ارادے کے اوپر ہے. یوں یہ مثال عرض کر رہا ہوں کہ اگر 30-32 سال پہلے امام خمینی کی قیادت میں جو انقلاب رونما ہوا، یہ انقلاب رونما نہ ہوا ہوتا، خدا نہ کرے نہ ہوا ہوتا، تو کیا ہم نے امام خمینی کو ایسی پہچان لینا تھا؟ کیا ہم ان کو یہی اسٹیٹس دے رہے ہوتے جو اس وقت دے رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں دے رہے ہوتے. اگر چند سال پہلے حزب اللہ کے اوپر ہونے والے حملے کے اندر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اسرائیلی گھستے چلے آتے اور حزب اللہ کو نعوذ باللہ تعالی ظاہری شکست دے دیتے تو کیا ہم سید حسن نصر اللہ کو یہ اسٹیٹس دے رہے ہوتے جو اس وقت دے رہے ہیں؟ ظاہر ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ نتائج کے ماننے والے ہیں, ہم نتائج کے توجہ دیتے ہیں. خدا کے نظام میں نتیجہ اہم نہیں ہے, خدا کے نظام کے اندر کوشش اہم. لہذا یہ جتنے آپ اولو العزم انبیاء دیکھ رہے ہیں شاید ان کی اپنی زندگی میں وہ نتائج حاصل نہیں ہوئے ہیں جو بعد میں حاصل ہوئے ہیں, لیکن اللہ نے کب نتائج کو غور کیا؟ اللہ نے نتیجے نہیں دیکھے ہیں, اللہ نے ارادہ دیکھا ہے, عمل دیکھا ہے. اور ان سب کے لیے جو ہمیں چیز درکار ہے وہ یہ کہ ہم توجہ کتنی دے رہے ہیں. اگر ہم توجہ دیتے ہیں, اپنے ارادے کو استعمال کرتے ہیں, اپنی کوششوں کو انجام دے دیتے ہیں, نتیجہ نکلے یا نہ نکلے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کے ہم ذمہ دار بھی نہیں ہیں, ہم ذمہ دار کوشش کے. تو جو میں اور آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنی کوششوں کو پورا انجام دے دیں, اس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے. تو جو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی زندگی میں پروڈکٹیوٹی ہو نہ ہو, ایفیشنسی ہو نہ ہو, نتائج بنے یا نہ بنے, ان سب میں جو سب سے اہم دخالت ہے وہ یہ کہ وہ توجہ کس چیز کے اوپر دے رہا ہے. ماہ مبارک رمضان یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے انسان کے روٹین میں ایک میجر شفٹ ہے تاکہ اپنی توجہات کو اگر غلط سمت گئی ہیں تو ان کو کسی طریقے سے کنٹرول کر لیں. آیت اللہ محسن قراتی ایک مثال دیا کرتے تھے, کبھی کبھی درس میں بیان فرماتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ نماز کے اندر خدا نے بتایا جسمانی پوزیشن کیوں چینج کروا تھا. بھئی اگر نماز میں سب سے زیادہ فضیلت سجدے کی ہے تو ساری نماز سجدے میں کروا دیتا, اگر نماز میں سب سے زیادہ فضیلت رکوع میں ہے تو ساری نماز رکوع میں کروا دیتا, اگر سب سے اچھا قیام ہے تو ساری نماز قیام ہو جاتی. تو یہ خدا نے کیوں تین پوزیشنز رکھی ہیں کہ کبھی وہ اس طرح کھڑا ہو, کبھی وہ یوں ہو جائے, کبھی وہ جھک جائے, پھر کبھی بیٹھ جائے, پھر کھڑا ہو جائے؟ تو انہوں نے اس طرح تعبیر کیا, کہنے کے کہ اس طرح یہ ہے کہ انسان کو جھٹکے دے دے کر سمجھائے کہ تجھے کچھ اور بھی سوچنا ہے, ایسا نہ ہو کہ مشغول ہو جائے زندگی کے اندر. شاید خدا نے ہمارے ساتھ یہ کیا, ہم 12 مہینے ایک شیڈول لے کر چلتے, مشغول ہو جاتے, بھول بھی جاتے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. تو خدا نے 1 مہینے میں گویا اس شیڈیول سے نکالا, جھنجھوڑ دیا, ہر چیز اپنی جگہ سے ہلا دی, یہ یاد دلانے کے لیے کہ تم آئے کیوں تھے, کرنا کیا ہے یہاں پہ. تو جو سمجھ میں آتا ہے پہلی چیز ہمارے مبارک رمضان کے اندر حاصل ہونی چاہیے وہ اپنے اہداف کا ایک ریویو ہے, اپنی زندگی کے اہداف کا ایک بار پھر جائزہ ہے. ہم ہیں کون, ہم کیا کرنے کے لیے آئے, اور اب جس میں ہماری زندگی گزر رہی ہے یہی وہ چیز ہے جو ہونا تھی. میرا اپنا یہ خیال ہے اگر ماہ مبارک رمضان کی مختلف حیثیتوں کو دیکھیں, جس میں جسمانی حیثیتیں بھی شامل ہیں, عبادتی حیثیتیں بھی شامل ہیں, فکری حیثیتیں بھی شامل ہیں, شاید یہ حیثیت سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے کہ میں اور آپ اپنے لیے وقت نکالیں, اور اس کا طریقہ کار میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, کچھ وقت نکالیں اور اپنے آپ سے بنیادی سوال کر لیں کہ ایک سال پوری زندگی جس طرح سے بھی گزری ہے یہ وہی ہے جو ہونا تھا یا کچھ اور ہونا تھا؟ یہ بنیادی ترین کام ہے. اور وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, خدا ہم ان تمام افراد کی عبادت کو قبول فرمائے انشاءاللہ, ان سے بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو خدا نمتار نے 3 دن ہمیں اور آپ کو باہر نکال کر ایک جگہ کم از کم 3 دن کے لیے بٹھایا ہے, شاید ایک ہدف یہ ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں ایک سمجھوتا کریں, ایک نظریہ بنائیں مجھے کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے تھا, اور جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ نصیب ہوا یا نہیں ہوا. اب میں تکرار نہیں کروں گا لیکن پوائنٹس سوچے جا سکتے ہیں. مثلا کیا سوچا جا سکتا ہے, جو کچھ میں اس وقت دین کے لیے کر رہا ہوں یہ میری انتہائی توانائی ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ میں نے بالکل بلنٹلی کہہ دیا, دھوکہ دے رہا ہوں یا نہیں, مثلا اپنے آپ کو بہلا رہا ہوں. یہی سب کچھ میں کر سکتا تھا دین کے لیے. ایکسکیوزز بہت ہیں ہمارے پاس, اور خاص کر پاکستان جیسے ملک اور کراچی جیسے شہر میں رہنے والے کے لیے ایکسکیوزز تو بہت ہیں. آج کسی نے مجھے ای میل پہ کہا کہ کل رات 27 بندے اس شہر کے اندر مر گئے, تو پتہ نہیں وہاں کیا صورتحال ہوگی. میں نے کہا بھائی صورتحال کچھ بھی نہیں ہے, روڈ چل رہی ہے, ٹریفک چل رہی ہے, ہم لوگوں کی زندگی ویسے ہی ہے جیسے تھی, اور ایک رات میں 27 بندے مارے گئے, کچھ بھی نہیں پتا چلا.
آپ جانتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا, ایک رات میں 27 بندے مارے گئے اور ہمیں خبر بھی نہیں. تو ظاہر ہے اس شہر میں رہنے والے کے لیے ایکسکیوزز بہت ہیں کہ وہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا. ان سب چیزوں سے قطع نظر جو ایکسکیوزز میں اور آپ اپنے لیے دوسروں کے لیے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو بھی مطمئن کرتے رہتے ہیں ایکسکیوزز دے دے کر. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم دوسروں کو تو عذر دے کر خاموش کر لیتے تھے, اپنے ضمیر کو بھی عذر دے کے خاموش کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں آواز نہ دے کہ جو تمہیں کرنا تھا وہ وہی کر رہے ہو, اس کو بھی کچھ نہ کچھ عذر دے دیتے. تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں ماہ مبارک رمضان سے, اپنا ایک بنیادی احتساب کریں. واقعا یہی وہ سب کچھ ہے جو میں دین کے نام پہ کر سکتا تھا یا نہیں, کچھ اور بھی کر سکتا تھا. جو کچھ اور کر سکتا تھا اس میں سے اب کیا کرنا ہے. تو اس طرح سے تھوڑا سا ہماری انرجیز جمع ہو جائیں گی اور ہم سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. شیڈیول سے نکلے ہیں نا, کچھ نہ کچھ تو شیڈیول سے نکلے ہیں, سحری افطار وغیرہ کی وجہ سے, عبادات کی وجہ سے ہم شیڈیول سے باہر آئے, تو ہمارے پاس سوچنے کا موقع ہے. تو اس دن محترم 16-17 دن گزر گئے, 10-12 دن باقی ہیں سال کے اوپر منحصر, یہ بھی گزر جائیں گے. بہترین کام یہ ہے ان شب قدر کے اندر یا جو بھی موقع آپ کو مجھے میسر ہو جائے اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ جن اہداف پہ کام ہونا تھا, جن توانائیوں کو بروئے کار لانا تھا اتنی تھی یا کچھ اور بھی ہے, اور جتنے عذر ہمارے پاس ہیں ان کا ایک کرٹیکل ریویو کر لیں, ایک تنقیدی جائزہ لیں کہ یہ واقعی عذر ہیں یا شیطان ہمیں پکڑا رہا ہے, شیطان ہمیں بہانے دے رہا ہے. میرے پاس عذر سیکیورٹی کا ہو سکتا ہے, میرے پاس عذر جو ہے وہ فائنینشیل ریسورسز کا ہو سکتا ہے, میرے پاس عذر لوگوں کی کم فہمی کا ہو سکتا ہے کہ بھئی لوگ نہیں سمجھ رہے میں کیا کروں. لیکن ان تمام عذر کے پیچھے کوئی کمزوری بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے اندر, اس کمزوری کو گرفت کر لیں اور اس کے اوپر محنت کر لیجئے تاکہ ہم اور آپ یہ جو دین کے چند ماننے والے ہیں وہ لوگ اپنے دین کے لیے جو محنتیں کر لینی ہیں وہ ہم کر لیں. ہم خاص کر اس لیے بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کر لینا چاہیے کہ اب کوئی بہت اچھا وقت نہیں آئے گا, یعنی اگر ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ حالات اچھے ہو جائیں گے, جب زمانہ اچھا ہوگا تب اپنی جو بہترین پلاننگ ہے اس کو نکال کے لائیں گے, لگ نہیں رہا. بدتر تو ہوگا, اچھا نہیں ہوگا. تو جس نے جو کچھ کرنے کا خواب دیکھا ہے وہ کر لے. یعنی مثال کے طور پر اگر میں یہ سوچ رہا ہوں آج تو پاکستان کے حالات اس لیے نا میں یہ نہیں کر پا رہا, اگر اچھے ہوئے تو میں یہ کروں گا, اس سے میں عرض کروں گا اس کو بھول جاؤ کہ اچھے ہوئے تو کروں گا. اب آپ یا تو یہ کر لیں کہ آپ اپنے اہداف پہ ریویو کر لیں, اچھے دور اچھا دور ہوتا تو یہ کرتا, یہ بتاؤ اگر برا دور ہوتا تو کیا کرتے, وہ کر دو, کیونکہ اچھا دور ابھی نہیں آئے گا. اسی کو اچھا بنانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں, اچھے دور کا انتظار نہیں کر سکتے, کسی چیز کا انتظار مت کریں. یعنی میں اپنے طور پہ جو اب تک سمجھ پایا ہوں, آپ خود جانتے ہیں تھوڑا بہت میں نے بھی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی ہے 15-16 سال کے اندر, جو مجھے ابھی تک بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ میں انتظار نہ کروں کہ کوئی اچھا دور آئے گا تو کچھ کروں گا, اب انتظار کا وقت نہیں. ہم سب کو مطمئن ہو کے سمجھ میں آ رہا ہے کوئی بہت گولڈن ایرا اب نہیں آنے والا, فوراً نہیں آنے والا. ہم کریٹ کر گئے تو کر گئے, ہم ایجاد کر گئے تو کر گئے, لیکن میں انتظار کروں اس بات کا کہ کوئی اچھا وقت آئے گا تو میں کام کروں گا, وہ نہیں آئے گا, ہمیں کرنا ہوگا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کا, اپنی توانائیوں کا ایک تنقیدی جائزہ لے کر جو آپ کے دل میں خواہش ہے کرنے کی اس کو لینے کے جذبے کے ساتھ اٹھئے, اپنے کام کو کر لیجئے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پلاننگ نہ کریں, آپ اپنی زندگی کی تمام اہداف کے لیے پلاننگ کیجئے. یہ جو ظاہر ہے اتنے خطرناک حالات ہیں, اس کے اندر کس پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اس کو استعمال کیجئے, لیکن اب کچھ کر ڈالیں, کسی چیز کے انتظار میں مت بیٹھے گا, چاہے وہ آپ کے مانوی کمالات ہوں, چاہے وہ آپ کے مادی اہداف ہوں, چاہے وہ آپ کے دین کی خاطر اہداف ہوں, جو کچھ بھی ہے بروئے کار لائیے اور کر ڈالیے, انتظار مزید نہ فرمائیے. انشاءاللہ خدا ہمارے کاموں کے نتیجے میں اچھا دور ایجاد کر دے گا. درود بھیجے گا محمد والے والے. یہ تو زندگی کے مجموعی اہداف کے بارے میں ہو گیا, اس میں مثالیں میں دے سکتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ مجمل نہ رہ جائے. مثلا فرض کیجئے میرے جیسے آدمی نے اپنے ذہن میں خواب بنایا ہوا ہے کہ میں ایک اچھا تعلیمی نظام بنانا چاہتا ہوں, دوستوں کی مدد سے جو بھی احباب ہیں ان سب ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک اچھا تعلیمی نظام, جو پری نرسری سے شروع کرے اور یونیورسٹی کے آخری لیولز تک لے کر جائے, اور اس میں تعلیم اس علم کی ہو کہ جو اللہ نے پہنچانے کے لیے انبیاء بھیجے تھے. جو علمہم زکیہم وہ جو علمہم الکتاب والحکمہ, جس کو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے سکھانا چاہا تھا, وہ تعلیمی نظام ہمارے پاس ہونا چاہیے. پری نرسری سے ہو, چھوٹی ترین سطح سے ہو, اعلیٰ ترین سطح تک لے کر جائے. اب اگر میرے سامنے یہ اہداف ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں اس کو اچھے زمانے میں حاصل کروں گا, اچھا زمانہ نہیں آئے گا, ابھی حاصل کرنا ہے. اب اس کو کتنا بریک کرنا ہے اس کو دیکھ لوں, کہاں کہاں سے ریسورسز آئیں گے اسے دیکھ لوں, کیسے اس کام کو انجام دینا ہے اس کی پلاننگ کر لوں. لیکن پھر میں جو 10 دفعہ عرض کر رہا ہوں وہ بار بار عرض کروں گا, اچھے دور کا انتظار مت کریں. ہم لوگ کرائسس سے گزر رہے ہیں اور اس کے بعد بہت نزدیک میں کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے, ابھی ہے ابھی. اور میں خاص کر اپنے لیے سوچتا ہوں کہ اب میں ظاہر ہے زندگی کی جس تیزی کے ساتھ آخری دور کی طرف بڑھ رہا ہوں, تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں انتظار میں رہا اور یہ 5-6 سال بھی نکل گئے جو میری جسمانی طاقت کے آخری سال ہوں گے, نہیں معلوم, تو پھر آخر میں بچا کیا ہے میرے لیے. تو اس خاطر مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اچھے دور کا انتظار اچھے دور بنا کے کیا جا سکتا ہے, لیکن اچھے دور کا انتظار خاموش رہ کر کرنا یہ حماقت ہو جائے گی. وہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, فعالیت ہونی چاہیے. یہ اس اعتبار سے درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. یہ ماہ مبارک رمضان کا ایک حصہ, ماہ مبارک رمضان کا دوسرا انتہائی اہم حصہ ہماری اپنی اخلاقیات اور اپنی عادات پر محنت ہے. ہم سب لوگ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں, قرآن کریم فرماتا ہے ان الانسان علی نفسہ ہی بصیرہ, انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے. ولو القی معاذیرہ, گھر سے عذر پیش کرتا رہتا ہے. یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر کوئی یہ بھی نہ پہچان سکے تو یہ جہالت کی انتہا ہے. پھر جہالت کی انتہا ہے کہ انسان اپنی خامیوں کو بھی نہ پہچان سکے. تو ماہ مبارک رمضان اچھا موقع ہوتا ہے کہ انسان جن اعلیٰ اخلاقیات کو اعلیٰ سمجھتا ہے ان کو اپنے اندر لانے کے لیے کوئی جدوجہد کر لیں. اخلاقیات میں تبدیلی, عادات میں تبدیلی, ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر جو کمالات اخلاقی اعتبار سے ملنے تھے ان میں تبدیلی, ان کو بہتر بنائیں. مثال کے طور پر فرض فرمائیے, جو ہم عام مثالیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں دیتے ہیں, مجھے کہ کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے, اب بھی کنٹرول نہ کر سکے, کیا امید ہے پھر مرنے سے پہلے کہ کنٹرول ہونا ہے. کوئی بھی بری عادت خود سے نہیں جاتی, کوئی بھی اچھی عادت خود سے نہیں آتی, ارادے سے لانی پڑتی ہے. اور ارادے کے لیے اچھا موقع ہے مبارک رمضان, کہ جب سب کچھ ہلا ہوا ہے, سب کچھ اوور ہال ہوا ہوا ہے, تو اچھا موقع ہے. آپ کی گاڑی میں کوئی خرابی بھی ہو اور ایک دفعہ میکینک کھول کے بیٹھ جائے تو آپ ظاہر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جتنی خرابیاں ہیں ابھی نکلوا دو, کیونکہ پھر دوبارہ کب کھلے کب کچھ ہوگا. یہ ماہ مبارک رمضان ایسا موقع ہے. اب آپ کی توجہ خدا پر ہے, اب صحیح کر لیں, کب کریں گے پھر, اور خرابیوں کو اپنی پہچاننے کی کوشش کر لوں کہ بھائی میں جانتا ہوں میرے اندر کیا خرابیاں ہیں, اخلاقی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. اور سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے مجھے نہیں پتا چلتا میرے اندر کیا خرابی ہے, اس سے بڑھ کر جہالت نہیں ہوگی پھر, کہ مجھے یہی بتانا چلے کہ میرے اندر خرابی کیا ہے. کیوں پھر تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں معصوم ہو گیا ہوں کیا؟ یہ اگر مجھے اپنے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی تو کیا نعوذ باللہ میں یہ سمجھنے لگا ہوں کہ میں معصوم ہوں؟ کہ اس سے زیادہ بڑھ گیا تو اور جہالت کوئی ممکن نہیں ہے, کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. تو بہترین کام یہ ہے, یہ موقع ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے, کچھ توجہات میسر ہو رہی ہیں, کچھ انسان کی توجہ خدا کی طرف جاتی ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں, یہ جو شکم پہ کنٹرول جبری روزے میں ملتا ہے اس سے فکر کھلتی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم روزے میں مدہوش ہو جاتے ہیں, یعنی جب ہمارے اوپر بھوک تاری ہوتی ہے تو ایک عجیب سی مدہوشی سی ہو جاتی ہے, اور نیند ایسی غالب آتی ہے جیسے پتہ نہیں کمزوری سے مر رہے ہوں. کچھ نہیں ہوا ہے, اس وقت دماغ نے اچھا کام کرنا ہے, کیوں کہ شکم پہ توجہ کم ہوئی ہے. انسان کی روح کے کچھ بیلنسز ہیں جو سمجھ میں آتے ہیں اجمالاً. انسان کی روح جتنی زیادہ جسم پہ اٹیچ رہے گی اس کی فکر کم کام کرے گی, اور اگر کام بھی کرے گی تو جسم کے لیے کام کرے گی. اور جتنا زیادہ انسان کی فکر جسم سے دور رہے گی اتنا اچھا پرواز کرے گی. یہ روزہ بہت اچھا موقع ہے,
کہ آپ کی اور میری فکر ٹھیک ٹھاک پرواز کر سکتی ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا دیں. آپ کبھی بھی ممکن ہے آپ کے لیے سحری کے بعد، افطار سے پہلے، ظہر کے بعد، کبھی بھی ممکن ہے کچھ دیر بیٹھ کر اپنے بارے میں یہ سوچ لیجیے گا مجھے اپنے اندر کیا صحیح کرنا ہے. ہمارے اور آپ کے اخلاقیات میں اگر سب کچھ صحیح ہوتا تو معاشرہ یہاں نہ ہوتا جہاں اس وقت پہنچا ہوا. اگر اجمالی طور پر دیکھیں تو ہم جنگل سے بدتر جگہ میں ہیں اس وقت، اجمالی طور پر ہم لوگ جنگل سے بدتر جگہ میں، کیونکہ جنگل میں بسنے والوں کے پاس عقل نہیں ہے، روح الہی میں سے کچھ نہیں ہے، اور ہمارے پاس روح الہی اور عقل میں سے بھی ہے. تب ہم جنگل کے قانون کے اوپر پہنچ گئے، تب ہم جنگل کے قانون پر. تو جس جنگل کے اندر روح خدا اور عقل الہیہ میں سے کچھ نہیں تھا وہ اس جگہ پہ پہنچا تھا کہ اس نے طاقتور کمزور کو چیر پھاڑ کر رہے تھے اور مکاری اور فریب کا دور دورہ تھا. ہم عقل الہی روح الہی حاصل کر کے اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ مکاری اور فریب کا دور دورہ ہے اور کمزور جو ہے وہ طاقتور کے ہاتھوں کھایا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہم بدتر جگہ پہ آ گئے. وہ جو لوگ کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے، تو کاش جنگل کا قانون ہوتا اگر جانور ہوتے. انسانوں کے اوپر جنگل کا قانون ہے، یہ تو پھر بہت زیادہ وحشتناک حرکت ہو گئی. تو ہم اس جگہ پر ہیں، ہم سب کو اندازہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی خرابی ہے، اور صرف ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے. وہ تو کچھ کا لبادہ اچھا ہے تو ان کا نظام چل رہا ہے، اور جہاں جہاں بریک آیا ہے تو پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. جو کچھ ابھی انگلستان میں ہوا ہے اور جو کچھ ابھی یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اور جو یورپ کے باقی ملکوں میں آ رہا ہے، وہ ان کے لیے بھی وحشت ناک ہے. وہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے. ابھی کل کے آج کی اخبار کے اندر خبر لگی ہوئی تھی، ایک پاکستانی مرد عورت بچے کے ساتھ جا رہے تھے، جو مرد بچ گیا ہے اس کو 4 بلٹ لگی ہیں، اور وہ خاتون تو وہیں پہ ماری گئی ہیں. رات کی تاریخی میں مرد عورت اور بچہ سڑک کے اوپر چل رہے ہیں. کچھ سوچتا تھا امریکہ میں یہ ہونا ہے؟ ہو گیا. فلیش موب جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، 25 آدمی اچانک دکان میں گھسے ہیں، چوری چکاری کیے، غائب ہو گئے. یہ امریکہ میں ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے. کرفیو لگانا پڑ گیا تھا ایک اسٹیٹ کے اندر 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے اوپر کہ وہ رات میں نہ نکلے، کم عمر کے اوپر، تو وہ جوانی حرکتیں کر رہے تھے. اور جو ہندوستان میں ہوا وہ سب کے سامنے 3 دن تک جو لوٹ مار مچی ہے وہ انگریز سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اور کرنے والے ان میں صرف غریب نہیں ہیں، عمرا نے بھی کیا ہے. تو یہ جو دنیا کا عالم ہے، یہ سب یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر کوئی بہت بڑی بنیادی خرابی ہو چکی ہے. کچھ کا لبادہ چل رہا ہے، کچھ کا لبادہ اتر گیا ہے، یہ ہم سب کو اندازہ ہے. اچھا، اب ہم لوگوں کے ساتھ رسک یہ ہے کہ ہم جب اتنی وحشتناک سوسائٹی میں بیٹھے ہیں تو ہمیں کوئی سمجھائے گا کیسے کہ تم میں کوئی خرابی ہے؟ کیونکہ ہم اپنا کمپیریزن ان لوٹوروں سے کرتے رہیں گے، اور ان لوٹوروں کے معاملے میں اپنے آپ کو مقابلے میں بہت اچھا پائیں گے. تو ہمیں مسلسل دھوکہ ہوتا رہے گا کہ ہم اچھے ہیں ان لوٹوروں کے مقابلے میں، جبکہ ہمارا مقابلہ لوٹوروں سے نہیں ہونا تھا. ہم تو نصرت امام کے دعوے دار تھے، اور ہمیں تو وہاں پہنچنا تھا، اور ہم مقابلہ کس سے کر رہے ہوں گے؟ ان وحشتناک ان حیوان نما انسانوں کے ساتھ. تو اپنے آپ کو اچھا دیکھنے لگیں گے. یہ وہ دھوکہ ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آخر الزمان کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہی ہے کہ انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ میں کھڑا کہاں پر ہوں کہ اپنی اصلاح کرے. تو ہم اس وحشتناک معاشرے کو دیکھیں گے کہ بھئی یہاں پہ یہ حیوانیت ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ خرابی ہو رہی ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو مطمئن کر لوں گا کہ اب میں ایسا نہیں ہوں. تو کس نے کہا تھا کہ ایسا بننا ہے؟ ان سے کیا مقابلہ ہے؟ ان کے ساتھ بننے کے لیے ہم بھیجے گئے تھے کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں. ہم نے تو کہیں اور پہنچنا تھا، تو جہاں پہنچنا تھا وہ کون تھے؟ اچھا، ان کے ساتھ ہم کوئی مقابلہ کریں گے ہی نہیں اپنا، تو پھر دھوکے میں مبتلا ہو گئے نا کہ میں ان کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوں جو چور اچکے ہیں تو میں بہت اچھا ہوں، اور جن کے ساتھ مجھے مقایسہ کر لینا چاہیے تھا کہ مجھے وہ بننا ہے، ان کو میں دیکھ ہی نہیں رہا، ان سے کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے، تو میں دھوکے میں بیٹھ جاؤں گا. پھر یہ دوسرا ٹاسک ہے ماہ مبارک رمضان کا. دوسرا ہدف یہ ہے بھائی، اپنی اخلاقیات کا جائزہ لے لیجیے. آپ بری سوسائٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ برے دور میں آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سے سوال اچھے کا ہی ہوگا، کیونکہ آپ اچھوں کے ماننے والے ہیں، آپ نے اچھائی کو تسلیم کیا ہوا ہے. آپ برائی کے بہانے سے اپنی اچھائی کا خاتمہ نہ کریں، اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کریں، آپ کو کہیں اور پہنچنا ہے، تو کریٹیکلی اپنا جائزہ لے لیں. اور پھر میں عرض کروں گا، انتظار مت کیجیے گا. ہم میں سے کسی کو اگر تھوڑا سا بھی خدا توفیق دے تو خواب میں بھی دکھا دیتا ہے کہ موت کبھی بھی آ جائے گی. اگر ہم میں سے کسی کو خدا تھوڑی سی بھی توفیق دیتا ہے تو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ خواب میں دکھا دے گا کہ موت کیا ہوتی ہے، اور بتا دے گا کہ موت کیسے آئے گی، اچانک آئے گی. اور تقریباً سب لوگ کم سے کم ایک دفعہ خواب میں ضرور دیکھ لیں گے کہ میری موت آئی اور میں وہ نہ کر سکا جو مجھے کرنا تھا. تو ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات؟ اگر میں نے اہداف بنائے میں اپنے اخلاقیات کے لیے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ اچیو نہیں ہوئے تو انتظار کس بات کا؟ اور اگر ان سے مقایسہ کر کے اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں تو بھائی یہ آخر الزمان ہے، یہاں وحشت ہے، یہاں انسانوں کا دور کم ہے، یہاں سائے بس رہے ہیں، یہاں پہ انسان کم رہ گئے اور ہمیں معلوم ہے کہ کم ہے. یعنی ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ تم لوگ چھانے جاؤ گے، ایسے چھانے جاؤ گے کہ جیسے گندم کے دانوں میں سے صرف چھلکا بچ جائے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا. یہ مثال میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں، گندم میں کیڑا لگ جاتا ہے تو یہ لوگ جو دو راستے ہیں آپ کے پاس، یا تو آپ گندم پھینک دیتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا گرین ہو جس کے اندر کیڑا لگ جائے تو، یا تو آپ پھینک دیتے ہیں یا آپ کچھ دوائی وغیرہ استعمال کر کے وہ کیڑے کو علیحدہ کرتے ہیں اور جو باقی بچ جاتا ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو جب آپ کیڑے کو نکال دیتے ہیں تو اس نے گندم میں سے کچھ نہ کچھ کھا لیا ہوتا ہے، تو گندم کا جو خوبصورت سا دانا ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی اس نے تھوڑا سا کتر لیا ہوگا. تو آپ نے ایک دفعہ کتر لیا، اس نے آپ نے کیڑے نکال دیے، جو باقی بچا تھا اس کو استعمال کر لیتا ہوں، پتا چلا دوبارہ کیڑا لگ گیا. اب آپ نے پھر دوبارہ کوئی ٹریٹمنٹ کیا، دوبارہ کیڑے نکال دیے تو گندم کا تھوڑا سا حصہ اور نکل گیا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا چھاننا پڑ جاتا ہے، اتنا چھاننا پڑ جاتا ہے کہ گندم سارا ختم ہو جاتا ہے، صرف چھلکا رہ جاتا ہے. روایت میں یہ لکھا ہے، روایت میں یہ لکھا ہے کہ تم لوگ خراب ہو جاؤ گے اور چھانے جاؤ گے، تو چھانو گے اتنے چھانے جاؤ گے. یہ آپ نے سوچا کہ میں نے اردو میں تین دفعہ کہا، نہیں، عربی میں بھی تین دفعہ لکھا ہے، تغربلو ثم تغربلو، چھان دیے جاؤ گے، چھان دیے جاؤ گے، اتنے چھان دیے جاؤ گے کہ تم لوگوں میں گندم کے چھلکے کے سوا کچھ نہیں بچے گا. وہ چند لوگ ہوں گے جو اپنے وقت کی امام کی خدمت کریں گے. اب بھیا سارا ڈر یہ ہے کہ ہم چھن نہ جائیں کہیں، بچے ہی نہیں. ساری زندگی اس امید میں گزاریں کہ وہ سید آئے تو مدد کریں، اور پتہ چلا کہ چھن گئے، بچے ہی نہیں، تو پھر کیا رہا؟ آئے یا نہ آئے ہم پہ کیا فرق پڑا؟ جدوجہد تو یہ کرنی ہے کہ کہیں یہ ختم ہی نہ ہو جائے ہم لوگ اسی انتظار کے اندر، اور دھوکہ ہمیں ہو جائے کہ ہم اچھے چل رہے ہیں. کیونکہ قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، محشر میں پہنچیں گے، کہیں گے خدا سے خدایا ایک موقع اور دے، اب وہ کریں گے جو پہلے نہیں کر رہے تھے، اب وہ نیکی کریں گے جو پہلے نہیں کر رہے تھے. تو نیکی تو سمجھ میں آ رہی تھی، کر نہیں رہے تھے. ہم بھی ویسے ہی ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا نیکی کسے کہتے ہیں، کیا ہمیں نہیں پتا ہمارے کردار میں کیا کمی ہے. میرا نہیں خیال ہمیں سمجھ میں نہ آتا ہو. ہماری مشکل دس دفعہ سوچتا ہوں، نہ جاننا نہیں ہے، نہ کرنا ہے. ہماری مشکل نہ کرنا ہے، نہ جاننا نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو دوسرا پوائنٹ مہوارک رمضان کا یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے ہمارے کردار میں جو کمی آ رہی ہے اس کو صحیح کریں. ایسے یہ جو کردار میں کمی آتی ہے، میں نے عرض کیا یہ دھوکے پہ آ رہی ہے کہ دوسرے لوگوں سے بہتر ہوں، یہ دھوکا ہے. اس دھوکے پر آ رہی ہے کہ یہ جو خرابی ہے نا، یہ تو خرابی ہے ہی نہیں، یہ بھی دھوکا ہے. جو خرابی ہے وہ خرابی ہے، ایکسکیوزز کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہلایا نہیں، اپنی خرابیوں کو پہچانا. اگر آپ نے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں نے اور آپ نے غلط بیانی کی ہے، جھوٹ جھوٹ ہے چاہے کسی بھی وجہ سے ہوا، کوشش کریں نہ. اگر کہیں غیبت کر رہے ہیں، غیبت غیبت ہے، کوشش کریں نہ. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی دھوکہ دہی میں مبتلا ہو رہے ہیں جس کا دکھاوا بہت اچھا ہوگا، کوشش کریں نہ. اور جو کچھ سوچ رہے ہیں کہ نہیں کرنا ہے اور جو کچھ سوچ رہے ہیں کہ کرنا ہے، اس کو آپ فیصلہ کر لیں کب کرنا ہے. اب موقع ہے، ایک برائی لے لیں، ایک اچھائی لے لیں، ایک برائی کم کر لیں، ایک اچھائی آگے بڑھا لیں. میں اپنے جیسوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. زندگی بھر حسرت رہی کاش نماز شب کے پابند ہو جائیں. مثال کے طور پر نہیں پابند ہو سکے, کیا راہ حل سوچا ہے؟ جو راہ حل سوچا ہے اب کر ڈالو. کب تک انتظار کریں گے؟ کب تک ان حسرتوں میں مریں گے کہ کاش ایسے ہو جاتا؟ کوئی فرض کرو, ایک حسرت ہے نا کہ بھئی یہ اچھے لوگ نماز شب پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھ پاتے, تو جو کچھ بھی حسرت ہے اس کو صحیح کر لو. وقت پہ نہیں پڑھ سکتے بعد میں پڑھ لو. جو کچھ بھی راستہ ہے اس کو اختیار کریں, کوئی پلاننگ کر کے جو حسرت دل میں ہے اس کو صحیح کر لیں. مثلا زندگی بھر حسرت رکھی ہے قرآن کریم ایک دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ لیں, یہ حسرت دے کے مر جائیں گے ہم لوگ. اب پڑھ لیں, حسرت ہے دل میں کہ کاش فلا کام کر ڈالیں, کب تک حسرت لے کے بیٹھیں گے؟ جو بھی ایسے اچھائیوں کے ارادے ہیں انہیں بھائی اب کر ڈالیں. اور جانتے ہیں یہ برائی میرے اندر ہے, بس ہم پتا ہے میرے اندر ایک برائی ہے, اس کو علاج کرو. کب تک اس مرض کو لے کر بیٹھیں گے؟ کبھی بھی موت آ جائے گی, آخر میں ایک حسرت رہ جائے گی کہ کاش کچھ کر ہی لیتے. اللہ نے ابھی ہم لوگوں کے ساتھ ایک اچھائی چھوڑ دی ہے, وہ یہ کہ ہمیں احساس ہے. اگر مرض لمبی مدت باقی رہا احساس ختم ہو جائے گا, پھر پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ جسمانی بیماری نہیں ہے جو اپنے درد کے ذریعے چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ میرا علاج کراؤ. بخدا جسمانی بیماری مانوی بیماری کے مقابلے میں اس لحاظ سے بہت اچھی ہے. اگر آپ کے معدے میں کوئی خرابی ہو رہی ہے تو اتنا درد ہوگا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑ جائے گا. اس اعتبار سے کینسر بہت بڑی بیماری ہے, وہ اندر ہی اندر بنتا رہتا ہے اور پتہ نہیں چلنے دیتا کہ باہر ہوا کیا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو بالکل فائنل اسٹیج میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھیا ہمارے ساتھ معاملہ ختم ہو چکا ہے. جسمانی بیماری بہت اچھی ہے, اس میں درد ہے. وہ لوگ جو درد کو کوستے ہیں نا, کافی کم وقت یہ درد ہو رہا ہے, ان کو نہیں پتا درد کتنی بڑی نعمت ہے. کہ اگر یہ درد نہ ہوتا ہوتا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر کیا کچھ ہو گیا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ مانوی بیماری میں درد نہیں ہے. جو اندر سے جھوٹا ہے اس کو کوئی درد نہیں ہوتا ہے, بلکہ مانوی بیماری میں مصیبت یہ ہے کہ اگر بڑھ جاتی ہے تو تھوڑا بہت درد ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. مانوی بیماری کی مشکل یہ ہے, شروع شروع میں درد ہوتا ہے بعد میں درد بھی نہیں ہوتا. جسمانی بیماری میں اچھا یہ ہے کہ یہ اگر خراب ہوتی ہے تو درد بڑھا دیتی ہے, تو اس سے پہلے کہ وہ درد بھی ختم ہو جائے علاج کرنا, ورنہ درد بھی نہیں ہوگا, مزے سے زندگی گزاریں گے نعوذ باللہ تعالی. اور وہ مزہ وہ ہوگا جو خدا نمتال فرماتا ہے, ہم کسی قوم پہ عذاب کرنے لگتے ہیں تو ان کو خوش گزرانی میں بھیج دیتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں خوش رہتے ہیں. جب خوش رہتے ہیں اچانک گرفت کرتے ہیں, فإذا هم مبصلون, تو وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں. مبلسون دھوکے میں آ جاتے ہیں, دھوکا ہو جاتا ہے ان کو, پکڑے میں آ جاتے ہیں, خدا نمتال کی گرفت میں آتے ہیں. تو دوسرا پوائنٹ کیا ہوگا مجھے کہ اخلاقی اعتبار سے جو آپ نے اور میں نے اچھائی سوچی ہے اس کو حاصل کرنے, اور جو اپنی برائیاں سوچی ہیں ان کو صحیح کرنے. ایک ایک لے لیں یہی کافی ہے, باقی کے اوپر محنت کرتے رہیں, باقی کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اس برائی کا انتخاب کیجئے گا جو بہت کریٹیکل ہے, جو بہت بنیادی برائی ہے. بنیادی برائی ظاہر ہے وہ اپنے پیچھے ایک لمبی داستان لے کے چل رہی ہوتی ہے, اگر اس کا اصلاح اس کی اصلاح کرنے تو معاملے اچھے ہو جاتے ہیں. میں چند مثالیں میں کہوں گا, ممکن ہے کوئی سنے تو کہے کہ بھائی یہ بچکانا باتیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں, ہم اس سے کہیں بہتر جگہ پر ہیں. لیکن بھائی میں ایسا ہوں, مثلاً سوئے زن برا ہے, حسن زن ہونا چاہیے. اپنے دوست احباب کے بارے میں برا سوچنا اچھا نہیں ہے, اس کو اچھائی میں تبدیل کر لینا چاہیے. اب اس پر کسی طرح گرفت کریں کہ میں اپنے کم از کم مومن بھائیوں کے بارے میں, جن کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ بنیادی طور پہ اچھے لوگ ہیں, ان کے بارے میں سوئے زن مت رکھ, کوئی تبدیل کوئی راستہ نکالیں. مثال کے طور پر سوئے زن کا میں نے عرض کیا. ایک اور بہت بڑی مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ہے, یہ بڑی بنیادی برائی جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, ان بنیادی برائیوں سے ہٹ کر جو جھوٹ اور وغیرہ وغیرہ ہے. مثلا توقعات کا زیادہ ہونا بنیادی ترین مشکلات میں سے, توقع زیادہ ہوتی ہے بہت ساری خرابیاں آتی ہیں. جتنے جھگڑے ہوتے ہیں خاندانوں کے اندر, دوستوں کے اندر, تنظیموں کے اندر, ایسوسیشنز کے اندر, ان میں سے بہت سارے جھگڑے توقعات کی وجہ سے ہوتے ہیں, ریئلسٹک نہیں ہوتے. ایک آئیڈیالزم کے اندر رہ کر کچھ توقعات بنا لیتے ہیں اور ان ایکسپیکٹیشنز توقعات کی وجہ سے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. توقعات کم کرنے, انسانوں سے توقعات کم کرنے, بس حسن زن, توقعات کم کر دینا,
تیسرا مسئلہ ہے ہمیشہ اپنے آپ کو سینٹر بنا کر سوچنا. یہ بڑی مصیبت ہے ہم انسانوں کے اندر. ہم لوگوں کے نزدیک کائنات کچھ نہیں ہے سوائے خود اپنے آپ کے. ہم سینٹر ہیں, کائنات ہمارے اطراف گھوم رہی ہے. تو اگر ہمارے ساتھ اچھا ہو گیا تو سب اچھا ہے, ہمارے ساتھ برا ہو گیا تو سب برا ہے. آج اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آج سے زیادہ برا دن کوئی نہیں ہے. آج میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا تو کل رات 27 آدمی مارے گئے, کسی کی کل رات خراب تھی کیا؟ نہیں, میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا. مصیبت یہی ہے, چونکہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا زیادہ کل کی رات اچھی ہے, لیکن اگر کل رات میرا پاؤں بھی کسی چیز سے ٹکرا جاتا اور آج سوجا ہوا ہوتا تو کل کی رات بہت بری رات تھی, چونکہ میرا پاؤں ٹکرایا تھا. یہ جو خود غرضی کی انتہا آ رہی ہے یہ بڑی مصیبت ہے. بس یہ جو میں بیماریاں عرض کر رہا ہوں وہ بہت سادہ عرض نہیں کرنا چاہ رہا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. غرضی کا درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس کو دیکھتے ہوئے ایک پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے, جتیزی عادت ڈالی کر چیزوں سے سیکھ لیں, بہت جلدی سیکھنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس زندگی کا وقت بہت کم ہے, 60-65 سال بنیادی طور پہ بہت زیادہ نہیں ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس سے پہلے کہ وہ پوائنٹ بولوں ایک اور پوائنٹ دماغ میں آتا ہے, پہلے وہ بول دوں وہ زیادہ اہم ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہمیشہ کوشش کرنی پڑتی ہے نا ایفیشنسی اچھی ہو جائے, تو جو کم اہم ہے وہ بعد میں آ جائے, چلو جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ سمجھ میں آ گیا ابھی اچانک. شاید کسی کو سنانے کے لیے خدا دماغ میں ڈال دیتا ہے. ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے جب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں کہنی ہوتی, جو خدا نے کہلوانی ہوتی. اب اللہ سے دعا یہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ نہ حشر ہو جو فرعون کے ساتھ ہوا, کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا بھی اور کوئی جزا نہیں ملی. تو ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تو ہم ممبر پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں خدا نے کسی کو سنانے کے لیے ہماری زبان سے جاری کروا دیا ہو, بعد میں کوئی جزا بھی نہ ملے. تو کبھی خدا سے دعا کرتا ہوں تو یہی دعا کرتا ہوں, خدا اچھے کام کروا اور ایسے کروا کہ قیامت کے دن جزا بھی دے دے. کبھی وہ سارے اچھے کام ہوتے چلے جائیں, کل پتہ چلے بھائی تمہارے لیے تھے ہی نہیں, وہ اس بندے کے لیے تھے جو اچھی نیت کے ساتھ آیا تھا. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, ہمیں کچھ نہیں معلوم. کوئی مسجد بنا کے بیٹھ جاتا ہے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں نے بنائی ہے, اس نے نہیں بنائی ہوتی, خدا نے ان کے لیے بنائی ہوتی ہے جس میں سے کسی ایک غریب فقیر نے آ کر وہاں پر کسی وقت میں 4 رکعت نماز پڑھنی تھی, اصل اس کے لیے بنی تھی. یہ تو بیچارہ بیچ میں ایسے آ گیا ہے, اس کو کسی وجہ سے خدا نے بیچ میں ڈال دیا ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہاں. تو بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ صبر کی عادت بڑھائے. صبر وہ جادو ہے جس پر خدا کی ساری نعمتیں برستی ہیں. یعنی ہم لوگ کوٹس ڈھونڈتے ہیں نا, بعد لوگ کہتے ہیں مثلا لکھ کے بھیجتے ہیں. ابھی میں کہیں پہ گیا ہوا تھا, ایک آدمی نے کہا میں فلاں ملک سے آیا ہوں, فلاں ملک میں رہ رہا ہوں, اتنے عرصے سے دربدری کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں, مجھے کوئی تعویذ لکھ کے دے دیں جس سے میرے سارے کام حل ہو جائیں. میں نے اس سے کہا بھائی میرے پاس جو تعویذ ہے وہ نماز جعفر تیار ہے, تم نماز جعفر تیار پڑھو, اس کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے. کہنا مولانا صاحب وہ تو میں کر لوں گا, کوئی تعویذ دے دو. تو ہم لوگ کوٹس ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ بھائی کوئی کوڈ مل جائے جو مجھے کچھ نہ کرنا پڑے سارے کام حل ہو جائیں. صحیح, اگر کوڈ ہی چاہیے تو صبر کوڈ ہے, صبر کوڈ ورڈ ہے, یہ کوڈ ورڈ ہے. اگر کوئی اس کو ایکسپلور کر لے, اس کی اہمیت اس سے زیادہ کیا عرض کروں کہ سید الشہداء جب آخری الوداع کے لیے بیوی کے پاس آئے تو کہا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ, تم صبر کرنا. یہ کوڈ ورڈ ہے. اگر کوئی صابر ہو گیا خدا کی نصرتیں مل جائیں گی. طے شدہ قانون ہے, 25 شاہد مثالیں, 25 تاریخی معصوم تجربے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ کوڈ ہے, جتنا بے تابی دکھائیں گے, جتنا چیخیں گے چلائیں گے, جتنا احتجاج کریں گے اللہ کی تقدیر کے اوپر, اتنا اپنے لیے مصیبت بنائیں گے. اور جتنا اللہ کے مقدرات کے اوپر صحیح صبر کریں گے, میں وہ صبر نہیں کہہ رہا جس میں ظالم کے خلاف سر جھکانا ہے کہ تو مارنا ہے مار لے, یہ صبر نہیں ہے, اس صبر کی بات نہیں کر رہا. ظالم کا مقابلہ کیا اور مصیبت آئی, اس پہ صبر کی بات کر رہا ہوں. خاموش بیٹھے رہے, کچھ نہیں کیا اور صبر کر لیا, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایکٹیویٹی دکھائی اب مشکلات آئیں, اس پہ صبر کرنا. یہ جو صبر ہے یہ پاس ورڈ ہے. جس نے یہ کر لیا اس کے لیے سب کچھ ہے, اس کو سب کچھ ملے گا. لیکن صبر کٹھن ہے, صبر سخت ہے. یہ تعویذ نہیں ہے دو چار آدم, ایک تعویذ مل جائے ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. شاید ایسا کوئی تعویذ ہوتا ہوگا, میری علم میں نہیں ہے, شاید ایسا کوئی ہوتا لیکن بہرحال مجھے نہیں پتا. اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اہل بیت نے لوگوں کو اس طرح تعویذ دے کر عمل سے دور کیا ہو, نعوذ باللہ تعالی, ایسا نہیں کیا. ہاں کبھی کسی موقع کے اوپر کہا یہ دعا پڑھو مشکل حل ہوگی, لیکن لوگوں کو عمل سے دور لے گئے ہو, نعوذ باللہ تعالی, یہ کبھی نہیں کیا, عمل کی دنیا میں رکھا. تو اگر کسی کو کوڈ ہی ڈھونڈنا ہے تو بھائی صبر کوڈ ہے. صبر کرنا سیکھیں. صبر کرنا سیکھ لیں کیا مطلب؟ اللہ کے سامنے احتجاج مت کر, اللہ کے سامنے صابر بندے بنے. ہاں پھر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, کیونکہ پھر دو صحابہ بعض اوقات کہنے لگتے ہیں کہ آپ لوگوں کو افیم پلا رہے ہیں خاموش کرنے کے لیے. نہیں, خاموش کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ظلم کے خلاف مقابلہ کیا, اب مشکل آئی, اس پہ صبر کرنے کی بات کر رہا ہوں. اس پہ صبر کر, آپ اچھائی کے راستے پر چلے, اس راستے پر چلنے کے نتیجے میں مصیبتیں آئیں, اس پہ صبر کرنا. یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی گناہ کر رہا ہے, معصیت کر رہا ہے, میں صبر کروں اسے کچھ نہ کہوں, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. بس ہم بات کر رہے ہیں اچھائی کے راستے پر چلنے میں جو مشکلات آتی ہیں اس پہ صبر کرنے کو. اور جتنا صبر کریں گے دروازے کھولیں گے, راستے حل ہوتے چلے جائیں گے. آپ اپنے کام کو صحیح کریں, جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈالیں کہ ٹھیک ہے اگر اللہ نے یہی چاہا ہے کوئی بات نہیں, اب میں بھی صبر کرتا ہوں. وما یلقاها الا الصابرون, خدا بعض منزلوں کو بیان فرماتا ہے, کہتا ہے ان منزلوں کو نہیں پائیں گے سوائے صبر کرنے والے. تو صبر کی بڑی فضیلت ہے. اب ہمارے ساتھ مشکل یہ ہو گئی ہے, ہمارے پاس اسلامی مفاہیم کے جو کردار ہیں وہ مجمل ہو گئے, وہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہو گئے. اب ہمارے پاس صبر ایک اتنا سادہ سا لفظ ہے, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. لہٰذا اگر میں ایک گھنٹہ صبر کے اوپر بولوں تو لوگ تھک جائیں گے کہ بھئی صبر تو ہم ساری زندگی سنتے آ رہے ہیں, صبر صبر صبر, اب کتنا ہم اس کے اوپر صبر کریں مثلا, وہ یہ کہیں گے. اور یہ نہیں پتا کہ بھئی یہ صبر کے اندر سب کچھ ہے, اور اگر یہ نہ ہوتا تو سید الشہداء آخری وقت میں صبر کی بات نہ کرتے, اور تمام ائمہ اطہار علیہ السلام یہ نہ کہتے. تو بس ان اخلاقی مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, توقعات کم ہو جائیں, اپنے دوستوں کے ساتھ حسن زن رکھنا چاہیے, اللہ کے مقدرات کے اوپر اگر اچھائی کی کسی راستے میں مصیبت آ رہی ہے اس پہ صبر ہونا چاہیے, انسانوں کے بارے میں نیک سلوک ہونا چاہیے, دھوکے بازی نہیں ہونی چاہیے, اچھائی سوچنا چاہیے, اچھائی کرنی چاہیے. کسی عارف سے مشہور ہے, کسی عارف سے کسی نے پوچھا یہ جو اقتصادی کرائسس آتے ہیں, یہ جو ریسیشنز آتے ہیں, ان کا حل کیا ہے؟ اچھا اس نے اس لیے پوچھا ہوگا کہ یہ بتا ہی نہیں پائیں گے مثال کے طور پر, یا یہ کوئی دعا بتا دیں گے. انہوں نے کہا کہ بس اتنا کرو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو, کوئی کرائسس نہیں آئے گا. بس اتنا کرو ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو. اب یہ جو اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں دنیا کے اندر, ہم بڑے تکلیف دہ مرحلے میں ہیں. وہ تو اللہ نے عادت انسان کے اندر اتنی بڑی نعمت ڈال دی ہے. عادت بڑی عجیب چیز ہے, جس چیز کی عادت ہو جائے بڑے بڑے مسائل انسان جھیل لیتا ہے. ہم لوگوں کو کرائسس دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے, ہم لوگ جسم کے مضبوط ہو گئے ہیں کرائسس دیکھنے کے لیے, ورنہ حالات بہت خراب ہیں. اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں, ہم سب کو پتا ہے دنیا کہاں سے گزر رہی ہے. دنیا اپنے تاریخ کے بڑے عجیب وقت سے گزر رہی ہے, اور مجھے نہیں معلوم بعد میں آنے والے ہم لوگوں کو جب دیکھیں گے تو ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ پتہ نہیں لوہے کے بنے ہوئے تھے جیسے یہ گزر گئے, اور کس دل سے یہ لوگ گزر گئے, یا پتہ نہیں ہمیں بے حس کہیں گے کہ یہ لوگ اتنے بے حس تھے کہ ان کو کچھ نہیں ہوا, ورنہ دوسرے لوگ ان مسائل کے نتیجے میں پتہ نہیں کیا ہو جاتے. تو وقت اچھا نہیں ہے, لیکن اللہ نے عادت اچھی دے دی کہ عادت میں نکل جاتا ہے سب کچھ. تو دوسرا پوائنٹ کیا ہوا, اخلاقیات پہ محنت کر لیں, اور جو آپ نے اور میں نے حاصل کرنا ہے اس کو ہم اپنے اندر طے کر کے اس کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. جو زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو اچانک ذہن میں آیا تھا میں نے کہہ دیا, وہ صبر تھا. اور جو کم امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس کو میں نے کہا میں بعد میں کہتا ہوں کہ کہیں وہ ذہن سے نکل جائے تو کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے, وہ یہ تھا کہ بعض اوقات تمام گیم خراب ہو جاتا ہے کسی چھوٹی سی خرابی سے, پورا گیم خراب ہو جاتا ہے. کسی چھوٹی سی خرابی سے، اور وہ خرابی اتنی چھوٹی ہوتی ہے اس وقت دماغ میں نہیں آتی جب ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ سوچیں، فرض فرمائیے یہ جو درس ہو رہا ہے اس وقت، ظاہر ہے اس کے لیے کچھ پلاننگ کی گئی ہے، اس کے اوپر ٹائم لگایا گیا ہے، اس کے اوپر ریسورسز لگی ہیں، آپ لوگ چل کے آئے ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، یہ سب خراب ہو جاتا اگر مائک خراب ہو جاتا. صحیح ہے. اور یہ جو مائک خراب ہوگا یہ کہاں سے خراب ہوگا؟ یہ مائک اس لیے خراب ہوگا کہ اس کی جو پن لگی ہوگی نا اس میں چند تار غلط جگہ ٹکرا رہے ہوں گے. صحیح. اچھا، اور وہ جو پن ہوگی وہ کتنے کی ہوگی؟ وہ شاید پن ہوگی 100 روپے کی. صحیح ہے. یہ سارا شور جس میں ہزاروں لاکھوں روپے کے برابر توانائیاں خرچ ہوئی ہیں یہ خراب ہو جاتی ہیں شاید 20 روپے کے ایک پن کے اوپر. پلاننگ اس کو کہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہم کہاں سے ولنریبل ہیں، ہمیں ضرب کہاں سے لگ سکتی ہے. ہم سب کی کوئی نہ کوئی ضرب لگنے کی جگہ ہے. بدقسمتی سے پلانرز کو بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، وہ جو ضرب لگنے کی جگہ ہے وہ نظر نہیں آتی. ایک قانون ہے، عجیب سا ایک قانون ہے، میرے ذہن سے اس کا نام بھی نکل گیا، شاید پیلٹن رول تھا کیا تھا اس کا، میرے ذہن سے نکل گیا. وہ رول یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی سسٹم کے اندر، مجھے جو بہت اچھا اسٹڈیز لگی ہیں جس کے اوپر بہت کم کام پاکستان میں ہوا ہے، وہ سسٹم انالیسس ہیں. ہمارے معمولاً کمپیوٹرز کے سسٹم انالیسس انالسٹ موجود ہوتے ہیں، لیکن سوسائٹی کے بھی سسٹم انالسٹ ہوتے ہیں جو سسٹم کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سسٹم کی اپنی اسٹڈیز کیا ہے. یہ بہت خوبصورت علم ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. مجھے یاد آتا ہے میں نے اس کو پہلی دفعہ پولیٹیکل سائنسز میں ایم فل کے لیول میں سسٹم انالیسس کے طور پہ پڑھا تھا، سوشل سائنسز کا سسٹم انالیسس. وہ بہت بیوٹیفل اسٹڈی ہے. اچھا، اس کے اندر ایک رول بنا ہوا ہے، وہ سوشل سسٹمز کے لیے بھی ہے اور میکینیکل سسٹمز کے لیے بھی ہے. اور وہ رول یہ کہتا ہے کہ 80% خرابیاں 20% پارٹس سے آتی ہیں. 80% خرابیاں 20% پارٹس سے آتی ہیں. تو اگر آپ نے ان 20% پارٹس کو آبزرویشن میں رکھ دیا تو آپ 80% خرابیوں کا مقابلہ کر لیں گے. صحیح ہے. اور ان 20% پارٹس میں جو 80% میں سے 20% بچ جاتے ہیں جہاں سے ساری خرابیاں آتی ہیں، ان میں بھی 20% ہوتے ہیں جو اصلی ہوتے ہیں. اگر آپ نے ان کو سنبھال لیا تو آپ اس 80% کو جو آپ نے 20% کی وجہ سے سنبھالا تھا اس کی بھی 80% کو سنبھال لیں گے. تو مین میں جا کر سسٹم میں بہت کم چیزیں رہ جاتی ہیں جو اصل میں انڈر آبزرویشن آنی چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ پلانرز ان کو اگنور کر دیتے ہیں، پلانرز اس کے اوپر کام نہیں کر پاتے. اس کا میکینیکل یوزیج کیا ہے؟ میکینیکل یوزیج یہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس ایک جہاز ہے، ملٹی ملین ڈالر ایک جہاز ہے، آپ نے 100 ملین ڈالر کا ایک جہاز خریدا ہے، اس کی ایک جو ہے وہ ریپیئرنگ ہوتی ہے، آپ نے جناب اس کی مینٹیننس کا ایک شیڈیول بنا لیا، آپ نے شیڈیول بنایا کہ ہر 6 مہینے پر یہ چیک ہوگا، ہر 10 مہینے پہ یہ چیک ہوگا، ہر فلائٹ کے بعد یہ چیک ہوگا. آپ کون سی چیزیں چیک کروا رہے ہیں؟ یہ جو آپ چیک کروا رہے ہیں یہ آپ کو بار بار بعض اوقات یوز لیس بھی کرنی ہوتی ہیں. 6 مہینے بعد وہ پارٹ خراب نہیں ہوا ہے لیکن آپ چیک کروا رہے ہیں اس کو، بہت دفعہ آپ یہی کروائے چلے جا رہے ہیں. دبئی سے پتہ نہیں کتنے جنریٹرز آتے ہیں کہ جن کو لائف کو استعمال ہوئے 100-150 گھنٹے زیادہ نہیں ہوئے تھے، وہ بنے تھے 50,000 گھنٹے کے لیے، لیکن وہ 5 سال کے بعد آبسولیٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ جو آپ ریپیئرنگ کے اوپر اتنا پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں ایسے پارٹس کی ریپیئرنگ اور مینٹیننس کے اوپر جس نے 6-6 مہینے کے اوپر ہونا ہے لیکن اس میں خرابی آتی نہیں ہے، یہ سسٹم کی خرابی ہے کہ آپ اپنے ریسورسز ایسی جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں جس نے خراب نہیں ہونا تھا، اور ان کے بیچ میں کوئی ایک پارٹ تھا جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم آتی ہے، اور آپ نے اس کو بھی 6 مہینے میں ڈال دیا ہے، وہ مصیبت کرے گا آپ کے لیے. تو اس کو آپ نکالیں میکینیکل سسٹم سے سوشل سسٹم کے اندر. تو سوشل سسٹم کے اندر 100% پرابلمز میں سے 80% میجر پرابلمز 20% جگہوں سے آئیں گی. آپ ان 20% کو انڈر آبزرویشن لے جائیے، ان کو آپ صحیح کر لیجئے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، داستان میں نے لمبی کر دی اور تھوڑی ٹیکنیکل ہو گئی، لیکن میں ایک مثال عرض کرتا ہوں پھر آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. مثلا اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ تمہارے پاس 20 سال ہیں، سوسائٹی کی مینٹیلیٹی کو صحیح کرو، تو میں پہلا انسٹیٹیوٹ کون سا بناؤں گا؟ صحیح. مجھ سے کوئی یہ کہے تمہارے پاس 20 سال ہیں، سوسائٹی کی مینٹیلیٹی کو صحیح کر لو، صحیح ہے، تو پہلا انسٹیٹیوٹ کون سا بننا چاہیے؟ تو میں عرض کروں گا جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، ٹیچرز ٹریننگ میں प्राइमरी स्कूल की टीचर्स ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट वो पहला होगा जो मैं बनाऊंगा. क्यों? वो जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा प्राइमरी स्कूल की टीचर्स का, प्राइमरी और प्री नर्सरी का, इसके टीचर्स अगर सही हो गए तो फिर वो जो बच्चों को प्री नर्सरी और नर्सरी में और प्राइमरी में सिखाएंगे वो 20 साल के बाद अच्छे बच्चे मास्टर को दे सकेंगे. तो मैं जो पहला इंस्टीट्यूट बनाऊंगा वो टीचर्स ट्रेनिंग का बनाऊंगा, वो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज सेकेंडरी का नहीं बनना चाहिए, वो प्री नर्सरी, नर्सरी और प्राइमरी के टीचर्स की ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट बनना चाहिए. और उसके अंदर छांट कर उस माशरे के जो बचे खुचे अच्छे लोग होंगे उनको डाल देना चाहिए. फिर ये 20 साल काम करें तब वो बच्चे जो नर्सरी स्कूल से निकलेंगे 20 साल के बाद प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तब उम्मीद है कि मेंटेलिटी सही होगी. आपकी 80% खराबियां 20% पार्टिकल्स से और एलिमेंट से आ रही हैं, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन ले जाइएगा. अच्छा, ये सारा सिस्टम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज क्यों किया? मैंने अपने और आपके लिए अर्ज किया. हमारे सारे मानवीय कमालात अगर 100 हों तो उसमें से 80 मानवीय कमालात 20% अखलाकी खराबियों की वजह से खराब हो रहे हैं. उन 20% को अंडर ऑब्जर्वेशन ले जाइए, 80% मानवीय कमालात सिक्योर हो जाएंगे. अब आपकी होशियारी होनी चाहिए कि उस 20% का सही इंतखाब करना. ये सिस्टम एनालिसिस है कि आप अपने सिस्टम का एनालिसिस करेंगे, इसकी 80% खराबियों में वो जो 20% एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए में वो कौन कौन से हुए, उनको सही कर लें किसी तरह. अगर वो सही हो गए आपका 80% सिस्टम साउंड है, सिक्योर है, वो चलेगा. बाकी 20% को आप लंबी मुद्दत में भी डाल सकते हैं, उसकी आप मेंटेनेंस का शेड्यूल बना लीजिए, लेकिन वो 20% आपकी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए. और मैंने अर्ज किया उन 20% में से भी 20% है जो असली हैं, उनको किसी तरह अगर कोई छांट के पहुंच जाए कि वो जो असली तरीन है वो क्या है. अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं उन असली तरीन में खराबियों में से जिनसे सारे मानवीय कमालात रुक सकते हैं, एक झूठ है, दूसरा फाहशा है. जो झूठ और फाहशा में फंसेगा वो नहीं बचेगा, उसके सारे 80% मानवीय कमालात खतरे में पड़े रहेंगे. इससे किसी तरह बाहर आ जाए वरना बात नहीं बनेगी, हम लोग फंसे रहेंगे. बदकिस्मती हमारे साथ ये हो गई है कि वो जो 20% एलिमेंट हैं जो 80% मानवीय कमालात को खतरे में डाल रहे हैं वो इग्नोर हो गए हैं, वो उन पे कोई बात ही नहीं हो रही है. नतीजा ये कि हमारे 80% मानवीय कमालात खतरे में गए हुए हैं, वो 80 अचीव हो ही नहीं रहे. अभी किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो मसलन मैं क्या अर्ज करूं, अभी तो खुल के बात करना बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है. तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसमें शिरकत करते हैं और उसमें शिरकत के लिए रोजा नहीं रखते. क्या फायदा हुआ फिर? बहुत बड़ी एक एक्टिविटी की चेन है एक पार्टी के पास है और उस चेन के करने वाले नमाज नहीं पढ़ते, क्या फायदा हुआ? अच्छा, अब हम उनसे कहना कि भाई ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुदा आपको जज़ाए खैर दे, लेकिन ये जो आप नमाज नहीं पढ़ रहे ना ये आप सब तबाह कर रहे हैं, नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा. अब हम कहें ये जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना ये सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपने 2 दफा झूठ बोला है बीच में इससे सारा खराब हो गया है, नहीं मानेगा. वो कहेगा आप बहुत भोले हैं, आपको नहीं पता काम किसे कहते हैं, मानेगा जी. अब ये जो मुसीबत है ये सिर्फ इस तरह हल हो सकती है कि भाई आप खुद ही पकड़ लें एक दूसरे को, आप अपना जायजा खुद लें और कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता. तरबियत वो अंसर नहीं है जो इंसान के ऊपर इम्पोज की जा सके, तरबियत अंदर से एक एहसास होता है जो किसी उस्ताद की रहनुमाई में अंजाम पा जाता है. लेकिन तरबियत में जो पहला अंसर है वो ये कि वो खुद तड़पे कि मुझे तरबियत करनी है. मशहूर है एक आरिफ के पास एक बंदा आया, नजफ में हुआ करते थे, उनके पास एक बंदा आया एक तालिबे इल्म, तो जिसने इस वाक्य को लिखा है, कहने लगा कि वो अपने जाहिरी वजाओकता से ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया में शहजादा होगा था वो तालिबे इल्म. कहने लगा वो इस टाइप का एक आदमी था. वो आया उन आरिफ के पास, उनसे कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि मैं तहजीब नस में आपकी शागिर्दी में आगे बढ़ूं. उन्होंने उसका हुलिया देखा, कहने लगे कि तुम्हारे चांसेस कामयाबी के इतने कम हैं कि मेरा दिल नहीं मान रहा तुम्हारे पे मेहनत करो. ये रास्ता तुमने बहुत आसान समझा, इतना आसान नहीं है ये. یہ بہت سخت راستہ ہے, اور جو تم نے اب تک زندگی گزاری ہے شہزادوں کی, اسی اس کے ساتھ نہیں کھپے گا, تو تمہارا چانس بہت مائنر ہے. اگر تمہیں اس پہ چلنا ہے تو تمہیں بہت زمین و آسمان ایک کرنا پڑے گی, کہنا آگا میں کروں گا, تو اگر کرتے ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں. انہوں نے اس کو ایک راستہ دیا کہ بھائی تم اس راستے کے اوپر چلو, 3 ہفتے کے بعد 4 ہفتے کے بعد آنا میرے پاس. تو جو واقعہ لکھ رہا تھا وہ کہنے گا کہ وہ 4 ہفتے بعد جب آیا تو اتفاقاً میں وہیں بیٹھا تھا, تو کہنے گا کہ وہ 4 ہفتے بعد آیا تو اس کا حلیہ اتنا تبدیل ہوا ہوا تھا کہ مجھے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی کہ کوئی محنت کرے تو 4 ہفتے میں یہاں پہ بھی آ سکتا ہے, اور میں سمجھ رہا تھا کہ 4 سال لگیں گے یہاں تک پہنچنے میں. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جدوجہد کر لے, محنت کر لے تو راستہ بہت جلدی طے کر لے, لیکن کوئی اندر سے جوش تو نکلے, اندر سے ایک جوش تو ہو کہ مجھے صحیح کرنا ہے اپنے آپ کو, اور جب تک وہ نہیں ہوگا کوئی معاملہ حل نہیں ہونے کا ہے. تو آپ اپنا انالیسس کر لیجیے, آپ اپنی اخلاقیات میں سے دیکھ لیجیے کس چیز کے اوپر آپ نے محنت کرنی ہے, اچھائی اور برائی میں سے اس کے اوپر محنت کر ڈالیں. آخری جو بات اس سلسلے میں ہے وہ عبادات کے اندر ہے, جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا کہ اتنی ڈھیر ساری دعائیں ہمارے پاس ماہ مبارک رمضان کی ہیں, دعا افتتاح ہے, دعا ابو حمزہ شمالی ہے, مہینے کی دعا اور دنوں کی اور سحر کی اور شب کی, یہ ساری دعائیں ہمارے پاس ہیں, ان کا ہدف کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں اس میں کہہ سکتے ہیں آپ, ظاہر دعا کے اوپر اشرے ہوتے ہیں, کتابیں لکھی جاتی ہیں, ساری باتیں, لیکن 2-3 چیزوں میں سے جو لب لباس سمجھ میں آیا ہے, جو مین انگریڈینٹس ہیں ان سب کا, وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا سے ایک پرسنل رابطہ, اٹیچمنٹ وہ کریٹ ہو جائے. ان دعاؤں میں اہداف لکھے ہوئے ہیں, ان دعاؤں میں عقائد کی مشکلات حل ہوئی ہوئی ہیں, ان دعاؤں کے اندر تعلیم ہے, ان دعاؤں کے اندر سب کچھ ہے, لیکن جو مین انگریڈینٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی اس کو پڑھنے والا اپنے اور خدا کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے ایک پرسنل رابطہ فیل کرے. اچھا یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں 2 دفعہ عرض کیا, میں 5 دفعہ بھی عرض کرنے کو تیار ہوں, 10 دفعہ بھی کہنے کو تیار ہوں, یہ کوئی ایسا مزہ ہے جو جب تک نہ ملے سمجھ میں ہی نہیں آتا. کوئی میں ایک ملک میں تھا, وہاں پہ پاکستانی عام نہیں آیا تھا, وہاں پہ کوئی اور ملک کے عام آتے تھے, تو وہ کہنے لگا, ایک دکان والا تھا, کہنے لگا کہ میں نے وہاں پر, وہ سن رہا ہو سنے گا بعد میں تو سوچے گا, تو کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ یہاں پہ پاکستانی عام نہیں آتے تو میں پاکستانی عام منگواتا ہوں. تو کہنے لگا پہلے میں نے سوچا مارکیٹ میں دیکھوں لوگ کے اندر ڈیمانڈ ہے بھی یا نہیں منگوا کے کہیں پھنس نہ جاؤں. تو کہنے لگا میں نے لوگوں سے 1000 دفعہ کہا کہ بھائی پاکستان کا ایک آم ہے جو اس آم سے بہت اچھا ہوتا ہے, اس کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, کوئی ڈیمانڈ نہیں, کوئی کہیں سے کہیں تک. کہنے لگا اینڈ میں یہ ہوا کہ میں نے وہ آم خریدے, کاؤنٹر کے برابر میں جہاں پر پیسے لوگ دینے کے لیے آتے تھے, چھیل کر کاٹ کر ٹیسٹ کروانے کے لیے کاٹ کے وہاں پہ رکھ دیا. کہنے لگا جو بھی آتا تھا وہ کہتا تھا یہ کیا ہے, تو کہتا تھا آپ ایک کھا کے دیکھ لیجئے, اس کو چکھوا دیتا تھا, تو وہ چکھ لیتا تھا, تو کہنے لگا پھر وہ اتنے کریزی ہو گئے تھے مجھ سے, سردیوں میں آ کے کہتے تھے آم دو, گرمیوں میں تو چھوڑ ہی دو, کہتے تھے لاتا تھا ختم ہو جاتے تھے, سردیوں میں پیچھے پڑے رہتے تھے کہ کہیں سے آم لے کر آ جاؤ. صحیح ہے, اصل پوائنٹ کیا ہے بھائی, جس نے نہیں چکھا ہے اس کو نہیں پتا, اور جس نے چکھ لیا ہے وہ سردی میں بھی مانگے گا. پوری دعا خدا سے یہ کر لیں کہ خدا ہمیں چکھا دے, بس ایسا نہ ہو چکھے بغیر مر جائیں, کم سے کم چکھ کے مریں. اس کے لیے ماہ مبارک رمضان بہت اچھا ٹائم ہے. یہاں کچھ ہے ان ساری دعاؤں کے پیچھے, آپ بیٹھ جائیے, دعا افتتاح پڑھیے, دعا ابو حمزہ شمالی پڑھیے, 2 گھنٹے لگائیے, 1 گھنٹے لگائیے, پوری پوری رات عبادت کرتے رہیے, ممکن ہے نہ آئے, اور ممکن ہے 10 منٹ کے لیے بیٹھے, 5 سیکنڈ کے لیے آ جائیں. یہ 5 سیکنڈ قیمتی ہیں, یہ 5 سیکنڈ قیمتی, 10 سیکنڈ کے لیے یہ قیمتی ہے. میں اپنے جیسے کمزوروں کے لیے کہہ رہا ہوں 5-10 سیکنڈ, ممکن ہے کوئی کہے بچکانا بات نہیں, ہم تو 10-10 منٹ مزہ لیتے ہیں, ممکن ہے آپ مزہ لیتے ہو, آپ خوش قسمت ہو, لیکن وہ جو اصلی مزہ ہے وہ 5-10 سیکنڈ کا ہی ہے. آپ اور میں کسی طرح اس لذت تک مرنے سے پہلے پہنچ جائیں, ایسا نہ ہو محروم مر جائیں, ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس کو چکھے بغیر مر جائیں, تو ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, اور اس کو ڈھونڈتے رہیے. آپ دعائیں پڑھیں, مناجات کریں, جو آپ کے پاس ہے اس کو کریں, لیکن وہ جو پرسنل کانٹیکٹ ہے اس کو کسی طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ خدایا
وہ جو بعض روایات کے اندر ہے حلاوت ذکرک، اے خدایا اپنے ذکر کی مٹھائی، اپنے ذکر کی لذت مجھے چکھا دے، اذقنی حلاوت ذکرک، اے خدایا اپنے ذکر کی لذت مجھے چکھا دے. حلاوہ عربی میں کہتے ہیں میٹھے کو، صحیح ہے، حلوے کو بھی اسی وجہ سے میٹھا میٹھا چیز ہوتی تو حلوہ کہتے ہیں اس کو، حلاوہ حلوہ یہ سب عربی میں مٹھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مٹھاس کے لیے. تو کہا اذقنی حلاوت ذکرک، اے خدایا اپنے ذکر کی مٹھاس مجھے چکھا دے. اذقنی چکھنے کو کہتے ہیں، مجھے چکھا دے. اب ارے اگر اس چکھے کو بڑھا دیں تو پھر پورا جام ہے، جس کو قیامت میں کہا ہے جنت میں ہم شراب پلائیں گے، وہاں چکھائیں گے نہیں وہاں پلائیں گے. دنیا میں ہم سے کیا کہا ہے تم چکھ لو بس، جو یہاں چکھ لے گا اس کو جنت میں پلا دیں گے، لیکن یہاں چکھ لے کوئی ہم چکھ نہیں پا رہے، اور چونکہ نہیں چکھ پا رہے تو بےتابی بھی نہیں ہے. بھائی وہ ونٹر میں آم مانگے گا جس نے سمر میں کہیں کوئی چکھ لیا ہوگا، اور جس نے کبھی چکھا ہی نہیں وہ نہ ونٹر میں مانگے گا نہ سمر میں مانگے گا. جس نے لذت نہ چکھی ہو وہ ماہ رمضان میں بھی نہیں مانگے گا، اور جس نے چکھ لی ہو وہ ہر رات مانگے گا، اور نہیں ملے گی تو تڑپے گا کہ آج مزہ کیوں نہیں آیا، تڑپے گا اس کے اوپر، ہم لوگ اس سے دور رہ گئے. اور یہ ہماری کمی میں سے بہت بڑی کمی ہے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے ہماری بہت بڑی کمی یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں دعائے کمیل نہیں ہے، دعائے تمسل نہیں ہے، اور ندبہ نہیں ہے، اور افتتاح اور ابو حمد شماری نہیں ہے. یہ سب ہے ہمارے یہاں، آہستہ آہستہ آ گیا ہے، دعائے جوشن کبیر اور وغیرہ وغیرہ آ تو گیا ہے، لیکن وہ لذت نہیں آ رہی ہے. وہ لذت کسی طریقے سے ایجاد ہونی چاہیے، اور وہ اسی پرسنل کانٹیکٹ کے اندر نصیب ہونے والی چیز ہے. تو یہ لب لباب ہے ان چیزوں کا جو ماہ مبارک رمضان کے اندر انجام پانی ہے. وہ لذت کبھی دعاؤں میں ملتی ہے، میں نے صرف دعاؤں کا نام لیا، تلاوت قرآن کریم میں وہ لذت آنی چاہیے، تلاوت قرآن کریم کے اندر وہ لذت بہت اعلیٰ پیمانے کے اوپر آنی چاہیے. اور اس خاطر یہ جو عرفاء ہیں یہ بہت زیادہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، یہ جتنے عرفاء ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی کسی جزیرے کے اوپر تنہا چھوڑ دے اور میرے پاس قرآن کریم ہو تو میں تنہائی کا احساس نہیں کروں گا. کیا لذت ہونی چاہیے اس کے اندر کہ قرآن کریم کے پڑھنے میں اتنی کوئی لذت نصیب ہوتی ہے. اب ہمیں اعزان محترم ان اہداف پر کہیں محنت کرنی ہے. نصف سے زیادہ ماہ رمضان گزر گیا، تھوڑے سے دن ہمارے پاس باقی رہ گئے، اور انہی دنوں میں سے شب قدر بھی ہیں، اور یہ شہادت کی شبیں جو ہمارے سامنے ہیں، جد و جہد کرنے ہم اور آپ. ایک اور بات جو اخلاق حسنہ میں سے سمجھ میں آتی ہے، اس کو ہم اخلاق حسنہ کہتے ہیں، صبر ہو، توقعات کم ہو، ایک دوسرے کی باتوں کو تحمل کریں، یہ اخلاق حسنہ ہے. اخلاق حسنہ میں سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے دل کی گہرائیوں سے دوسروں کے لیے دعا کرنا، دل کی گہرائی سے دوسروں کے لیے دعا کرنا. ہم مال دینے میں تو کنجوس ہیں ہی، دعا دینے میں بھی کنجوس ہیں ہم لوگ، دعا دینے میں بھی کنجوس ہیں. جو مال نہیں دے رہا ہے وہ دل سے دعا کہاں دے گا. صاف بات یہ ہے، ابھی ہم لوگ الٹا کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کم سے کم دعا تو دے دو. نہیں، یہ تو کم سے کم نہیں ہے، یہی اصلی تھا. تو جو میں کہہ رہا ہوں جو مال نہیں دے گا وہ دعا تو پھر یقیناً نہیں دے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں ابھی پھر الٹا پھر سوچ لیجیے، کم سے کم دعا تو دے دیں، اس میں تو کچھ نہیں جا رہا ہے، مادی طور پہ تو کچھ نہیں جا رہا، دل سے دعا دیں، ایک دوسرے کے لیے کچھ کریں دعا. ہم لوگوں کی بہت ساری دعائیں ہمارے اپنے حق میں اس وقت قبول ہوں گی جب ہم یہ دعائیں دوسروں کے لیے سچے دل سے کر رہے ہوں. اگر میں چاہتا ہوں میری اولاد کمال حاصل کرے، اس وقت قبول ہو سکے گی جب میں دوسرے کی کسی کی اولاد کو دل سے دعا دے رہا ہوں کہ وہ کمال حاصل کرے. ہم لوگ جب تک اپنی خود غرضیوں پہ پاؤں نہیں رکھیں گے ہمیں کمالات میں اثر نہیں ہونے، ہمیں اپنی خود غرضیوں کو کہیں نہ کہیں توڑنا پڑے گا، چاہے وہ خود غرضی اپنے مال میں ہو، چاہے وہ اپنی شہرت میں ہو، چاہے وہ اپنی کامیابیوں کے اندر ہو، چاہے وہ اپنی اولاد کے معاملے کے اندر، ہمیں اپنی خود غرضیوں کو توڑنا پڑے گا. ان کو توڑیں گے پھر امکان ہے کہ ہم انشاءاللہ کچھ کمالات کو حاصل کر پائیں گے. بہرحال یہ داستان طولانی ہے، اور ابھی اسی پہ صبر کر لیتے ہیں کہ ابھی ہم نے کہنے اور سننے کا حوصلہ ہے، ابھی اس پہ صبر کر لیتے ہیں کہ کچھ کہنے اور کچھ سننے کا حوصلہ ابھی باقی ہے.
خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسی جگہ نہ پہنچیں کہ نہ کہنے کا حوصلہ رہے نہ سننے کا حوصلہ رہے. اس سے پہلے کہ نعوذ باللہ اس کسی مقام پر پہنچ جائیں, اس کو کچھ امپروو کرنے میرے جیسے اور آپ کے جیسے لوگ کہ کچھ بہتری لے آئیں کہ ہم میں کہنے اور سننے کا حوصلہ باقی رہ جائے. ورنہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم اس پیچ سے گزر گئے اور ہم نے کوئی بہتری ایجاد نہ کی تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم بالکل ہی محروم نہ رہ جائیں. ہم لوگوں کے دور میں اللہ نے کچھ نادر و نایاب ذخیرے جو پتہ نہیں 80-80 سال سے بچا کے رکھے تھے گویا سطح عام پہ ڈال دیے. اتنے نادر و نایاب ذخیرے خدا نے مثال نے ایک نسل میں اتنا پبلسائز کیے ہوں شاید کسی صدی میں ایسا نہیں کیا ہوگا. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے کسی ایک صدی کے اندر اتنے عرفا اس طرح منظر عام پر آئے ہوں مجھے نہیں ہے, میں نہیں جانتا جتنا اس صدی میں آئے. اور آپ کہیں گے بھائی صدی کا کاؤنٹ کیا ہے؟ صدی کا کاؤنٹ یہ ہے کہ اللہ کے نظام میں صدی کچھ بھی نہیں ہے, بہت چھوٹا پیریڈ ہے. اور یہ جو صدی ہماری گزری ہے یہ اس اعتبار سے یونیک ہے کہ اتنے اعلیٰ پائے کے عرفا منظر عام پر اتنی بڑی تعداد میں آ جائیں, یہ نہیں آتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھے, بڑے بڑے رجال تھے, بہت بڑے بڑے جس کو عربی میں کہتے ہیں فحول تھے, مرد تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, لیکن منظر عام پہ نہیں آتے تھے. یہ لوگ اپنے آپ کو چھپا چھپا کے رکھتے تھے. یہ جو ہمارے پاس اس وقت نسل عرفا سامنے آئی ہے امام خمینی اور آغا بہجت اور ان جیسے لوگوں کی صورت میں, یہ کم از کم بھی 4-5 نسل پیچھے تک بہت اچھی طرح ٹریس کیے جانے کے قابل ہے. 4-5 نسل تک ان کی استادی شاگردی کے سلسلے کو ٹریس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس سے پہلے کو جاننا تقریباً ناممکن ہے. ان لوگوں کو خود بھی شاید نہیں معلوم میں کیا کہوں, کم سے کم بیان نہیں کیا. آیت اللہ طباطبائی محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان کے مصنف جیسے نے اساتذہ کے اپنے سلسلے کو ایک خاص جگہ پر جا کر روک دیا اور کہا اس سے پہلے کا خدا جانتا ہے, اور اس بندے کو بھی خدا جانتا ہے کہ وہ کون تھا, ہمیں اس کا بھی نہیں پتا. ایک علی قلی جولا نام کر کے شخص تھے, وہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا. اور استاد طباطبائی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ خدا جانتا ہے کہ یہ بندہ کون تھا اور اس سے پہلے کا تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کون تھا. تو ہم 4-5 نسل پیچھے تک جا کر ٹریس کر سکتے ہیں کہ یہ عرفا کہاں سے آ رہے تھے. اور ایک وقت ایسا آیا تھا جب 300 سے زیادہ عرفا روئے زمین کے اوپر ایک کلاس میں موجود تھے, لیکن منظر عام پہ کبھی نہیں آئے. اور اس دور میں اچانک اس کو خدا جانتا ہے, ہم لوگ نہیں جانتے, لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ایکسیپشنل پیریڈ کے اندر, یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے بہت اچھی طریقے سے کہ ہم بہت استثنائی دور کے اندر ہیں. اور ہمارے پاس اچھائیاں بھی اعلیٰ پائے کی ہیں, ہمارے پاس برائیاں بھی اعلیٰ پائے کی ہیں. اچھائیوں تک پہنچنا بھی کبھی اتنا آسان نہ تھا, اور جتنا برائیوں تک پہنچنا آسان ہے اتنا برائیوں تک پہنچنا بھی کبھی آسان نہیں تھا. تو ہم لب لباب بہت سخت دور میں, امتحان کے اعتبار سے ہم لوگ سخت دور میں. خدا انشاءاللہ کامیابی نصیب فرمائے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار تجھے حجت خدا کا واسطہ اس خلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ تیرے اچھے بندوں کا, ہمیں اچھے راہ پر چلنے کی سعادت نصیب فرما, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے مشکلات میں, بے روزگاری کے عالم میں, قرض کے بار میں, اس سے بڑھ کر دشمنوں کی جیلوں کے اندر ہیں, بے گناہی کے عالم میں اسیر و اسیر ہیں, زندانوں کے اندر ہیں, تو جو واسطہ سرائے کربلا کا ان بے گناہوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما, جو مشکلات کے بار میں ان کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار ہمارے کچھ مومنین دشمنوں کی طرف سے خوف میں مبتلا ہیں, تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے خوف کو فتح و نصرت میں تبدیل فرما. دشمنان اہل بیت قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما. مومنین بحرین پہ ظلم کیا ہے, پاک پروردگار آل سعود آل خلیفہ قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما. مومنین بحرین کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار پاکستان کے اندر مومنین مشکلات میں ہیں, تجھے سید الشہداء کا واسطہ, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام دینے والے ان تمام مومنین کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار، امیدیں آرزویں تیری حجت کے نام پر ہیں، تجھے تیری حجت کا واسطہ. ماہ مبارک رمضان میں جو کمالات ہمیں نصیب ہونے چاہیے، جو ہمیں حاصل کر لینے تھے، ان سب کو حاصل کرنے کی طاقت نصیب فرما. ان کمالات کے راستے کو ہمارے لیے آسان فرما، ہمیں ان کے پہنچنے کے ثواب میں شامل فرما. اے پاک پروردگار، تمام دعائیں تیری حجت کے لیے، واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا، ان کی قربانیوں کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام مرحومین کی ارواح کے لیے، کل پھر مصائب ہوں گے، اس کے بعد شاید موقع نہیں ہوگا، تمام مرحومین کی ارواح کے لیے بالاخص وہ لوگ جو پچھلے سال جب دنیا سے رخصت ہوئے، علماء عرفاء فقہا شہداء جنہوں نے دین کی خدمت کی، سب کے لیے اور آپ کے اور ہمارے مرحومین رشتہ داروں کے لیے، اعزہ اقربا کے لیے، بالاخص وہ جن کے والدین میں سے کوئی یا دونوں دنیا سے رخصت ہوئے، سب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.